الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بہت ہی احترام کے قابل، عزت اور اکرام کے لائق عزیز دوستو، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کا موقع ہے کہ اس وقت آپ حضرات سے بات کرنے کا اللہ تعالی موقع عنایت فرما رہے ہیں. یہ میرے لیے ایک نیا تجربہ ہے کہ فون کے ذریعے سے بیان کیا جائے، لیکن حالات ایسے بنتے جا رہے ہیں کہ اب اس کو اس پر محنت کر کے اس کا نظام مضبوط کرنا پڑے گا، اور سب ساتھیوں کو اس کی بھی عادت ڈالنی ہوگی کہ ہم وقتاً فوقتاً فون کے ذریعے سے دین کا مذاکرہ کر سکیں. تو موجودہ حالات کے اعتبار سے یہ ترکیب اختیار کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت نصیب فرمائے اور اللہ اس میں تاثیر پیدا فرمائے. میرے بھائیو، اس سے پہلے جب بھی مجلس ہوتی تھی، سب سامنے حاضر ہوتے تھے، تو پہلے اسی بات کی طرف توجہ دلائی جاتی تھی کہ ہم سب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، قریب قریب ہو کے بیٹھیں. تو سب چیزیں ایسی ہوتی تھیں جو دل کی توجہ کو اللہ کی طرف موڑنے والی ہوتی تھی. اب آپ جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہوں، کچھ اس انداز سے بیٹھیے کہ ہر چیز سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں کھو جائیں. دلوں میں ہدایت کا نور اتارنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. بیان جو ہے اس کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، اور اصل تو ہر ایک کے دل پہ اللہ کی نگاہ ہوتی ہے. تو ہر بیان سننے والا ساتھی یہ سمجھے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہوں، اللہ سے ہدایت مانگ رہا ہوں. اے اللہ، میرے اوپر رحم فرمائیے. تو ایک طالب بن کر، ایک تڑپ لے کر کہ اللہ، ان دنوں میں آپ جو کیفیت چاہتے ہیں ہمارے دلوں کی، وہ کیفیت ہمیں بنا دیجیے. ایسی تڑپ لے کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھے. اور ہمارے سلسلے میں جو ایک ترکیب بتائی جاتی ہے، رابطہ قلبی شیخ سے. یہ رابطہ قلبی ایسا ہے کہ اس میں فاصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہو سننے والا، اگر شیخ کے قلب سے رابطہ کر لے تو فیض شروع ہو جاتا. تو سب بھائیوں سے اس کی بھی گزارش ہے کہ رابطے قلبی اس وقت کرے، یعنی اللہ کی طرف سے فیض آ رہا ہے، یہ سب دھیان کریں. اللہ کی طرف سے فیض آ رہا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں وہ داخل ہو کر پورے انبیاء کے قلوب سے ہوتا ہوا، اولیاء کے قلوب سے ہوتا ہوا، حضرت پیر صاحب ذوالفقار، حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کے قلب سے ہوتا ہوا، اور اس عاجز کے قلب سے گزرتا ہوا آپ کے قلب میں آ رہا ہے فیض. یہ اللہ کی طرف توجہ ماننے کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ کی طرف سے فیض آ رہا ہے. جس سے مختلف آئینے رکھے ہوئے ہیں، شیشے رکھے ہوئے ہیں، گلاسز، اس کے بیچ میں سے گزر رہا ہے، سب کے قلوب سے گزرتا ہوا اور اس عاجز کے قلب سے گزرتا ہوا آپ کے قلب میں فیض آ رہا ہے. اس طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھے ہیں. اللہ برکت نصیب فرمائے. یہ دن جو ہے ہماری زندگی کے بہت اہم دن ہر سال ہوا کرتے تھے. شب قدر یا شب برات جیسی ہوتی ہے نصف شعبان. تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس طرح سورج نکلنے سے دو گھنٹے پہلے ہی سورج کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، صبح صادق جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، وہ سورج نکلنے سے بہت پہلے شروع ہو جاتا ہے، لیکن اسی وقت سے آسمان پہ اجالا پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ فجر کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو اس وقت کافی اجالا ہو جاتا ہے لیکن سورج نظر نہیں آتا، اس کے بعد سورج نظر آتا ہے۔ جس طرح سورج نظر آنے سے پہلے ہی، دو ڈھائی گھنٹے پہلے سے ہی سورج کی برکتیں، روشنی کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں کائنات پہ، ایسے ہی رمضان کا جو مہینہ ہے جو سراسر اللہ کی رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، اللہ کی محبت، ایمان والوں کے ساتھ اللہ کی عطاؤں کی بارش ہوتی ہے، تو یہ جو مہینہ ہے اس کے شروع ہونے سے پہلے ہی نصف شعبان کے بعد، شب برات کے بعد ہی گویا رمضان کی برکتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو گویا ہم لوگ اس وقت رمضان میں داخل ہو چکے ہیں، رمضان کی برکتوں میں داخل ہو چکے ہیں، اور رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کے لیے ایمان والے سال بھر تڑپتے رہتے ہیں، اس لیے کہ ہر ایمان والے کی جو سب سے بڑی فکر ہوتی ہے کہ میں دوزخ سے بچا لیا جاؤں۔ انسان ہے، بھول ہے لگی ہوئی، غفلت لگی ہوئی ہے، دنیا بڑی حسین ہے اپنی طرف کھینچنے والی ہے، ضروریات زندگی ہم کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، جذبات کبھی سر ابھارتے ہیں، اس طرح سے کئی مرتبہ ہم سے غفلتیں، گناہ ہوتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے جہنم کی تیاری ہو جاتی ہے، جہنم ہمارے پیچھے لگی ہوئی رہتی ہے۔ تو مومن کی ایک بڑی فکر ہوتی ہے، میں جہنم سے بچ جاؤں، میں جہنم سے بچ جاؤں۔ اللہ کے نبی نے بھی جو ادب سکھایا ہے کہ روزانہ ہم صبح اٹھتے ہی ہیں نیند سے، بستر سے، تو حشر کا میدان یاد کرتے ہوئے اٹھتے ہیں، اور پھر فجر کی نماز پڑھتے ہی ہم سات بار کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے سکھایا، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے دوزخ کی آگ سے اپنی پناہ میں لے لیجیے۔ تو ہماری صبح ہوتی ہے دوزخ سے بچنے کی فکر لے کر۔ ہم ہر گناہ سے بچتے ہیں اور کوئی گناہ ہو جائے تو نادم ہو جاتے ہیں، بس یہی ڈر ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائیں، دوزخ میں نہ چلے جائیں، تو دوزخ سے میں بچ جاؤں۔ جو میرے اعمال اور میری کوتاہیوں کی وجہ سے میں نے بنا لیے، اس کے برے اثرات سے میں بچ جاؤں اور جنت میں چلا جاؤں، بس یہی مومن کی زندگی کا نشانہ ہے۔ رات دن اس کی آنکھوں کے سامنے بس یہی نشانہ ہے، اسی کے لیے وہ بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، کرنے کے کام کرتا ہے، بچنے کے کاموں سے بچتا ہے۔ اور ہم کو حضور پاک نے بھی نصیحت فرمائی ہے کہ دو چیزیں ایسی ہے اس کو کبھی مت بھلانا، ایک محفل میں بھی، کوئی ایک محفل بھی ایسی نہ گزرے جس میں ان باتوں کو تم بھلا دو، نہ دوزخ کو بھلانا نہ جنت کو بھلانا۔ دوزخ اتنی خطرناک ہے ایک پل کے لیے ہم اس کو بھول نہیں سکتے، اس سے بچنے کی فکر کو چھوڑ نہیں سکتے، ایسے ہی جنت اتنی بہترین چیز ہے کہ ہم جو ہے جنت کی طلب کو تھوڑی دیر کے لیے بھی چھوڑ نہیں سکتے، ہر وقت شوق کی کیفیت میں رہنا ہے۔ اور رمضان وہ مہینہ ہے جس میں یہ جو ہماری فکر ہے یہ پوری ہو جاتی ہے، دوزخ سے بچنے کا بھی فیصلہ ہو جاتا ہے، جنت میں پہنچنے کی خوشخبری مل جاتی ہے۔ اس وجہ سے مومن کو بڑا انتظار رہتا ہے کہ رمضان کا مہینہ کب آئے۔ اس لیے اللہ کے نبی رمضان کا مہینہ آنے سے دو مہینے پہلے ہی دعا شروع کر دیتے تھے، اللہ رمضان تک پہنچا دیا گیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جسے رمضان مل جائے اس کے لیے دوزخ میں جانا مشکل ہے، اتنا پیارا مہینہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی کو ایمان والوں کو جہنم میں ڈالنا ہوتا تو رمضان ہی نہ رکھتے، اب رمضان اللہ نے دے دیا ہے تو دوزخ میں جانا مشکل ہے، اتنا پیارا مہینہ ہے، قدم قدم پہ دوزخ سے بچنے کا اس میں انتظام ہے، اتنے بہانے ہیں، یہ کر لو دوزخ سے بچ جاؤ گے، یہ کر لو دوزخ سے بچ جاؤ گے، یہ کر لو دوزخ سے بچ جاؤ گے۔ کسی نے کہا کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے۔ تو رمضان کیا ہے؟ بہانے بہانے سے ایمان والوں کو جنت میں داخل کرنے کا ایک اللہ کا انتظام ہے۔ تو ایسا پیارا مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ بہت ہی کیفیت کے ساتھ کیفیت بنا کے اس وقت ہم کو استقبال کرنا ہے. اور اب کی بار تو ایک بہت زبردست جو چیز ہو گئی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے سارے عالم کی کیفیت ہی بدل گئی ہے. کتنا وقت گزر گیا, ایک ایک مہینہ دو دو مہینہ, پوری دنیا رک گئی ہے, تھم گئی ہے. یہ اللہ کی نشانیاں اللہ ظاہر کرتے ہیں, کبھی زلزلے ہیں, کبھی طوفان ہیں, کبھی سونامی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہوتی ہیں. انسان جو غفلتوں میں ایک دم ڈوب جاتا ہے, زندگی کے روز مرہ کے کاموں میں کھو جاتا ہے اور وہ بھول ہی جاتا ہے کہ یہ دنیا کسی اور کی ہے, ہماری نہیں ہے, یہاں ہماری نہیں چلتی ہے, یہاں اللہ کی چلتی ہے, یہ سب بھول کر رات دن بزی 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 کھانے میں, پینے میں, کمانے میں, خوشیوں کی منصوبوں میں کھویا رہتا ہے. تو وقتاً فوقتاً اللہ تعالی اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہیں اور ایک موت کا بہت بڑا منظر اللہ تعالیٰ سامنے لاتے ہیں. جب سونامی آتا ہے تو لاکھوں لوگ مرتے ہیں, زلزلہ آتا ہے ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں, تب انسانوں کو یاد آتا ہے کہ یہاں ہماری نہیں چلتی ہے, یہ تو کسی اور کی دنیا ہے, تو اللہ کی دنیا ہے. ایسے بڑے بڑے واقعات اللہ تعالیٰ اس لیے انجام دیتے ہیں کہ انسانوں کے دل دہل جائیں, انسان اللہ کی طرف پلٹ آئیں. اللہ یہی چاہتے ہیں کہ بندے پلٹیں, ہمیشہ کی اپنی آخرت تباہ نہ کر لے. تو اس وقت بھی سارے عالم میں ایک چھوٹا سا وائرس جو نظر بھی نہیں آتا ہے. دنیا نے کتنی سائنسی ترقی کی ہے, ایک ایک ملک کے پاس کتنی بڑی فوجیں ہیں اور ایک ایک ملک کے پاس کیسے کیسے میزائل ہیں, کتنی دور دور پانچ پانچ ہزار دور تک نشانہ بنانے والے ہیں. اور سائنس نے اتنی ترقی کی ہوئی ہے کہ وہ خلا میں بیٹھ کر زمین پر کہیں سوئی بھی جنگل میں گری ہوئی ہے تو سوئی کو بھی دیکھ سکتے ہیں, کہاں پر کس درخت کے نیچے اور کس گھاس میں کہاں سوئی ہے وہ خلا میں سے دیکھ سکتے ہیں. اتنی سائنس نے ترقی کی ہے. اتنی ترقی کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت دکھا دیا کہ انسان اللہ کے سامنے بے بس ہے. ایک چھوٹا سا معمولی سا وائرس جس کو جو نظر بھی نہیں آتا, اس کی ہیبت, اس کا حملہ اتنا زوردار کہ ساری دنیا کا جو روزانہ کا جو پہیا ہے وہ جام ہو گیا. سڑکیں بند ہو گئی, پبلک بند ہو گئی, آفس بند ہو گئے, بازار بند ہو گئے, ہر طرف ہیبت کا سما, پورے ملک کی پولیس لگی ہوئی ہے, ہر محکمہ لگا ہوا ہے, کیسے اس بیماری سے بچیں, کیسے ہم بچیں, ایک انسان دوسرے انسان سے دور کیسا رہے, ایک دوسرے سے کیسے بچیں, انسان کو انسان سے بھاگنا پڑ رہا ہے. حالانکہ دشمن وہ ہے جو نظر بھی نہیں آتا, اتنا معمولی, اتنا چھوٹا, پوری فوجیں بیکار ہو گئی. آج تک اتنی سائنسی ترقی کے باوجود اس کا علاج نہیں نکل سکا. حالانکہ اس قسم کا وائرس آج سے تقریباً 100 سال پہلے آ چکا ہے, اسی کی شکلیں ہیں. جب اس وقت 5 کروڑ آدمی مر گئے تھے, اتنا زبردست ساری دنیا کے اندر موت کا طوفان مچا تھا, لیکن آج تک اس کا علاج نہیں پیدا کیا گیا. کتنے مرتبہ مختلف ناموں سے اسی وائرس کا حملہ ہوا, اب بدلی ہوئی شکل میں اب حملہ ہوا. اتنا اللہ کا ایک راز ہے وائرس, زندہ چیز بھی نہیں ہے وہ, حالانکہ ایک مردہ چیز ہے, لیکن اتنی اس کی تباہی ہے اس کی وجہ سے. تو اللہ کی طاقت دیکھیے, اللہ کی قدرت دیکھیے, اور انسان کی بے بسی دیکھیے. ساری دنیا میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی کوئی علاج نہیں ہے, کوئی ویکسین نہیں ہے, بس احتیاط ہی ہے, بچو, گھروں میں دبک جاؤ. تو اس وقت جو سارے عالم میں ایک موت کا سیلاب آیا ہوا ہے, ترقی یافتہ ملک جو ساری دنیا کو اپنے ہاتھ میں رکھنے والے 5 ممالک, فیصلے کرنے والے, ان سب کے اندر سب سے زیادہ تباہی آئی ہوئی ہے. تو یہ وقت ہے اللہ کی قدرت کو یاد کرنے کا. یہ موت کا منظر اس لیے اللہ لاتے ہیں تاکہ بندوں کو احساس ہو جائے, انسانوں کو, کہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. یہاں کی رنگ رلیاں, یہاں کی لذتیں, یہاں کے سارے کام, یہ سب کے سب بے بنیاد ہے. یہ کسی وقت بھی یہ ساری رنگینی ختم ہو جائے گی, سب چھوڑ کے دنیا سے چلے جانا ہے. تو یہ موت کو یاد کرنے کا وقت ہے. موت وہ چیز ہے کہ انسان کی لذت کو ختم کر دیتی ہے، مستی کو ختم کر دیتی ہے. اس وقت اہل ایمان کے واسطے بہترین اسوہ یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت دلوں پہ طاری ہو، دنیا کی بے حقیقتی کو ہم اچھی طرح اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ یہ دنیا، یہاں کے ہنگامے، یہاں کی طاقت کچھ نہیں. یہ ایک مسافر خانہ ہے، ہم کو یہاں سے چلا جانا ہے، اور دنیا کی ساری طاقتیں بیکار ہیں اللہ کی طاقت کے سامنے. اور موت ایک بہت بڑی حقیقت ہے، بس موت کی یاد کی کیفیت ہو، آخرت کی تیاری کی فکر ہو اور توبہ ہو. ایک تو رمضان کا استقبال کرنے کا طریقہ ہی ہے توبہ. رمضان کا مہینہ ہے اللہ کی رحمتیں تقسیم ہونے کا. رحمت کس کو ملے گی؟ مجرم کو تو نہیں ملے گی. انعام مجرم کو تو نہیں ملتا، انعام تو ملتا ہے جس کے اوپر کوئی داغ دھبا نہ ہو، کوئی جرم کا الزام نہ ہو. تو رمضان کی رحمتیں پانے کے لیے پہلے سے جو ہم سے گناہ ہو چکے ہیں ان سے توبہ کریں. توبہ کر کے رمضان میں داخل ہوں گے تو پہلے ہی لمحے سے رمضان کے اللہ کی رحمت پیار ہم پر برستا چلا جائے گا. اسی لیے اللہ نے رمضان سے پہلے شب برات رکھ دی کہ تم پہلے ہی پاک صاف ہو جاؤ، رو لو، ندامت کرو، غم کرو، اللہ کو مناؤ، اور پہلے تم پاک صاف ہو جاؤ تاکہ رمضان کا جب جشن شروع ہو، اللہ کی رحمت جب لٹنے لگے، تو تم وہاں مجرم کی طرح رمضان میں داخل نہ ہو، پہلے ہی دن سے تمہارے اوپر رحمت برس سکے. تو رمضان میں اللہ کا جو پیار ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ان دنوں کا ادب یہی ہے کہ ہم خوب توبہ کریں. آج ہماری زندگی کا حال یہ ہے کہ نہ ایک صبح ہماری صحیح ہے، نہ ایک شام صحیح ہے، غفلتوں کا غلبہ ہے، اللہ کا دھیان نہیں ہے، اللہ کا ادب نہیں ہے. اور جب انسان اللہ کو بھولا ہوا رہتا ہے، جس منٹ میں اللہ کو بھولا ہوا رہتا ہے اور جس گھنٹے میں اللہ کو بھولا ہوا رہتا ہے، اس وقت انسان سے کچھ نہ کچھ ایسی حرکتیں ہو ہی جاتی ہیں جو اللہ کی بے ادبی ہوتی ہے. تو ہماری زندگی بے ادبیوں سے بھری ہوئی ہے، غفلتوں سے بھری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کا وقت ہے. آدمی کی اگر دل پہ اللہ کی عظمت بھول جائے تو پھر اس کو اپنے ہر نیکی کے اندر بھی کھوٹ نظر آئے گا. تو یہ دن ایسے ہیں کہ رمضان کا استقبال کا طریقہ یہ ہے کہ خوب معافی مانگی جائے، خوب اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کمیوں کا اعتراف کر کے، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کر کے اللہ کو منایا جائے. تو اس اعتبار سے بھی یہ توبہ کے دن ہیں. اور سارے عالم میں جو بیماری پھیلی ہوئی ہے، جو ایک موت کا آنکھوں کے سامنے نظارہ ہے، اس کی وجہ سے بھی توبہ کا وقت ہے. اللہ کا عذاب، اللہ ہی اس عذاب سے بچا سکتے ہیں. امت بھی اس سے بچے، انسانیت بھی اس سے بچے، اور یہ دنیا کے جو حالات ہیں، ان حالات میں اللہ تعالی رحمت کے فیصلے فرمائیں، حق کو غالب کرنے کے فیصلے فرمائیں، اللہ تعالی حق کی خدمت کرنے والی طاقتوں کو مضبوط فرمائیں. ساری دنیا میں اور ہمارے اس ملک میں ایمان والوں کے لیے آگے بڑھنے کے راستے کھلیں، اور دین کی، ایمان کی بدنامی نہ ہو. جو نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان نفرتوں سے دلوں کو پاک کر دے. انسانوں کے دل میں اللہ نرمی پیدا فرمائے. ان حالات کے نتیجے میں انسانوں کے اندر اللہ کی طرف رجوع پیدا ہو جائے. سارے انسان کے لوگ، ساری دنیا کے انسان بھی جو دنیا کے حسن میں کھوئے ہوئے ہیں، اللہ انہیں توفیق دے کہ وہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، میرے رب کا راستہ کیا ہے، اس کو سوچنے والے بن جائیں. تو انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنے اور امت کی اصلاح کا ذریعہ بنے. امت بھی اپنے ایمان کو تازہ کرے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، اور جو ملک کے اندر نفرت پھیلی ہوئی ہے اس نفرت کو دور کرنے کے لیے آگے بڑھے. آس پاس کے پڑوس کے ہمارے لوگ رہنے والے ہیں، ان سے تعلقات بنائے، ان کے دلوں کو صاف کرے. اس وقت ان سب فکروں کی، دعاؤں کی ضرورت ہے. تو میرے بھائیو، یہ غفلت کا وقت نہیں ہے. دوسرے رمضانوں میں اب کی رمضان میں ایک بہت بڑا فرق ہو گیا ہے. کوئی بھی چیز کو دیکھنے کے دو انداز ہوتے ہیں، ایک تو صرف اس کے منفی پہلو کو، نقصان کو دیکھنا، اور دوسرا ہے اس کے اندر چھپے ہوئے فائدے کو دیکھنا. تو ہر رمضان میں کیا ہوتا تھا کہ آخری عشرے میں ہی ہم سب چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں بیٹھتے تھے، لیکن اب کے رمضان میں کیا ہو رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم رمضان سے پہلے ہی سب معتکف ہو گئے، اعتکاف میں بیٹھ گئے. اب نہ باہر کی چہل پہل ہے، نہ باہر کی مصروفیت ہے، اور باہر کا کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. کام کرنا بھی چاہیں تو باہر نہیں کر جا سکتے. تو یہ وقت جو ہے تنہائیوں میں اللہ سے لو لگانے کا ہے، اپنی خلوتوں کو آباد کرنے کا ہے. انسان کے اندر جو گہرائی آتی ہے وہ تنہائی کی سوچ سے آتی ہے، تنہائی کا غور و فکر، تنہائی کا رونا. اب موقع ہے کہ ہم سکون سے بیٹھ کر زندگی کی حقیقت کو سوچیں، اللہ کی عظمت کو سوچیں، دنیا کے جو ہنگامے ہیں ان کی حقیقت کو سوچیں، اور اپنا راستہ سیدھا کر لیں، اپنی سوچ صحیح کر لیں، اللہ سے لو لگائیں، خوب دل لگا کے اللہ کی عبادتیں کریں. تو اب کے کیا ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے پورا رمضان ہی سمجھو اعتکاف کی کیفیت ہے. اب فرق یہ ہے کہ پہلے اعتکاف مسجد میں ہوتا تھا، اب گھر میں ہو رہا ہے. اب جب نماز بھی پانچ وقت گھر میں ہی ہو رہی ہے تو اب گھر ہی مسجد بھی بن گئی. تو اعتکاف کی کیفیت اپنے اوپر لانی چاہیے. جس طرح اعتکاف والا دنیا کے بارے میں نہیں سوچتا ہے، رات دن آخرت کی فکر، دوزخ سے بچنے کی دعائیں، تاک راتیں آتی ہیں اس میں، ہر تاک رات میں جہنم سے بچنے کی فکر ہوتی ہے، جنت میں جانے کی فکر ہوتی ہے. اعتکاف کے دنوں میں دل لگا کے رو رو کے دعائیں کی جاتی ہیں، خوب نیکیاں کی جاتی ہیں، خوب تلاوت کی جاتی ہے، نوافل پڑھے جاتے ہیں، روزے رکھے جاتے ہیں. یعنی دنیا کی لذتوں سے اپنے کو کاٹ کر آخرت کی یادوں میں ہم کھو جاتے ہیں رمضان میں اعتکاف میں. اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم گھر میں رہتے ہوئے بھی وہی کیفیت اپنی بنائیں، جو ہمارا نماز کا کمرہ ہے، نماز کی جگہ ہے، وہاں بیٹھ کر ہم عبادتیں کریں، خوب اللہ سے لو لگائیں. دنیا کا سب سے قیمتی لمحہ زندگی کا وہی ہے جب ہم یاد الہی میں بیٹھے ہوئے ہوں، ہم تلاوت کر رہے ہوں، یا ہم مراقبہ کر رہے ہوں، یا ہم ذکر کر رہے ہوں، یا اللہ کے سامنے مناجات کر رہے ہوں، یا بیٹھ کے دین کی کسی کتاب کو اللہ کی عظمت سے پڑھ رہے ہوں. یہ موقع ہم کو ابھی سے نصیب ہے. تو میرے بھائیو، یہ دن دنیا کے بہت ہی قیمتی دن ہیں. جب انسانوں کا دل دنیا سے کٹا ہوا ہے، جیسے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس دن آدمی کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ نہ تو کھانے میں دل لگتا ہے، نہ تو کپڑے میں دل لگتا ہے، نہ کسی شادی تقریب میں دل لگتا ہے. کیوں؟ گھر کے اندر میت ہے. وہی کیفیت، ملتی جلتی کیفیت اس وقت ہے ہماری، کہ ساری دنیا کے جو جذبے ہیں وہ دب گئے ہیں، ایک عجیب طرح کا سناٹا دلوں پہ چھایا ہوا ہے. تو یہ وقت اچھا ہے، عبادتوں کے لیے بہترین وقت ہے، اللہ سے لو لگانے کے لیے بہترین وقت ہے. اور اس وقت کا سب سے جو بڑا تقاضا ہے توبہ. اللہ ناراض ہیں، سارے عالم کی کیفیات بتا رہے ہیں کہ اللہ ناراض ہیں. اللہ پاک کو منانا، انسانیت کی کوتاہیوں پہ رونا، امت کی کوتاہیوں پہ رونا، خود اپنی کوتاہیوں پہ رونا. یہ دن میرے بھائیو غفلتوں کے ساتھ اوقات خراب کرنے کے نہیں ہیں، بس دل کا رخ اللہ کی طرف ہو، ندامت کی کیفیت ہو، اللہ کی عظمت کا غلبہ ہو، اور ہم مانگنے والے ہو جائیں اللہ تعالی سے. یہ ندامت ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے پھر گناہوں سے دل ہٹ جاتا ہے. تو میرے بھائیو، ویسے بھی مومن کی مستقل صفت کیا ہے؟ توبہ کرتا رہتا ہے مومن. التائبون العابدون، عبادت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ بعد میں کر رہے ہیں، پہلے توبہ کا کر رہے ہیں. مومن کو چونکہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا احساس ہے، اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ پورے انسان مل کے اللہ کے سامنے ایک چیونٹی کے برابر نہیں ہے. اتنی ان کی زبردست عظمت ہے کہ فرشتے تھرا رہے ہیں. کائنات میں چار انگل جگہ کہیں ایسی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے میں پڑا ہوا اللہ کے خوف سے کانپ نہیں رہا ہے، رو نہیں رہا ہے. حدیثوں میں ہے کہ سورج روتا ہے، چاند روتا ہے، تارے روتے ہیں، زمین روتی ہے، اللہ کا عرش جو ہے وہ چرچرا رہا ہے. اللہ تعالی کی عظمت اتنی زبردست ہے. اللہ کی عظمت کا احساس ایسی چیز ہے کہ مومن روزانہ اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہی رہتا ہے، اپنی بے ادبیوں کو یاد کرتا ہی رہتا ہے، تھوڑی دیر اگر دنیا نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا، بال بچوں نے اپنی طرف کھینچ لیا، تو تھوڑی دیر میں وہ چمک جاتا ہے، چوکنا ہو جاتا ہے، اللہ کی عظمت کو یاد کر کے توبہ کرنے لگتا ہے، اللہ جیسا آپ کا ادب ہونا چاہیے تھا ویسا ادب میری زندگی میں نہیں ہے، چمک جاتا ہے۔ تو دین کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اللہ کا ادب بہت زیادہ ہو دل میں، اللہ کی عظمت ہو، اور پھر اللہ کے ہر حکم کی عظمت ہو۔ جب اللہ کی عظمت ہوگی تو اللہ کے حکم کی عظمت ہوگی، تو اللہ کی عظمت کو محسوس کر کے پھر ہم کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ کتنی کوتاہیاں ہو رہی ہیں، کتنے احکام ٹوٹ رہے ہیں، نہ ہاتھوں کا صحیح استعمال ہے، نہ زبان کا صحیح استعمال ہے، نہ آنکھوں کا صحیح استعمال ہے، نہ کانوں کا صحیح استعمال ہے، نہ جسمانی قوت کا صحیح استعمال ہے، نہ پیسے کا صحیح استعمال ہے، ہر جگہ کوتاہیاں۔ کچھ نیکی ہو بھی رہی اللہ کے کرم سے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کا بہت کرم ہے، بہت نیکیاں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ کے ادب کا جو تقاضا ہے اس کے حساب سے تو پورا معاملہ یہاں سے وہاں تک گرفت کرنے کے قابل ہے۔ اللہ کے کتنے احکام ٹوٹ رہے ہیں، جو ہم کو ایک ایک گناہ یاد آئے اپنا یا کمی کوتاہی تو آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ مومن ہوتا ہے ایسا ہے کہ گناہ اس سے ہو گیا، اپنی کوتاہی یاد آ گئی تو ایسا محسوس کرتا ہے جیسے ایک پہاڑ اس کے اوپر رکھ دیا گیا ہے اور وہ دب رہا ہے۔ اتنا اپنے گناہوں کا احساس ہونا چاہیے، یہ مومن کی صفت ہے۔ اور منافق کی صفت کیا بنا کہ وہ گناہ کر کے بہت سمجھتا ہے ساری دنیا کر ہی رہی ہے، ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے، اس سے کون بچ سکتا ہے، تو گناہ کو معمولی سمجھتا ہے منافق، جیسے مکھی بیٹھی ہوئی تھی اڑا دیا، کوئی اس پہ نہ رونا نہ دھونا نہ غم نہ آنسو۔ لیکن ایمان والا جھولا کہ ان اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، صحابہ صلی اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب بنا دیا ہے۔ اللہ کو یاد رکھنا، ایمان سے محبت کرنا، یہ تمہاری فطرت ہے۔ وزینہ فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں اللہ نے ایمان کو سجا دیا ہے، سجے ہوئے دل ہے تمہارے، اللہ کا ادب جانتے ہیں، آخرت کی فکر ان کے اندر ہے، سجے ہوئے تمہارے دل ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے وہاں، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اللہ نے نفرت پیدا کر دی ہے تمہارے اندر، کفر سے نفرت، فسق سے نفرت، نافرمانی سے نفرت۔ تو جہاں دل میں ایمان سجا ہوا ہوتا ہے وہاں گناہ پہ انسان تڑپ جاتا ہے، گناہ سے نفرت ہوتی ہے۔ جیسے کوئی بچھو سے پیار نہیں کر سکتا، بچھو کو لے کے کوئی ہتھیلی میں ڈال کے گھورتے نہیں بیٹھے گا، خوف بچھو سے کاٹ دے گا، ڈنگ مار دے گا۔ کوئی انگارہ لے کے اپنے ہاتھ پہ نہیں رکھ سکتا، ایسے ہی ایک مومن بھی اپنی زندگی میں گناہ دیکھ کے سکون سے نہیں رہ سکتا، بے چین ہو جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے، بار بار اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ حساس دلوں کی لغزش میں پوشیدہ قیامت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ تو اپنے دلوں کا ہم جائزہ لیں، اپنے دلوں کو دل بنائیں ان دنوں میں، ساری دنیا میں جو ہول ناکی پھیلی ہوئی ہے، موت کا ناچ چل رہا ہے، انسان بے بس ہو چکے ہیں، اس سے اپنے دل کو نرم بنا لیں، اپنے دل کے اندر عاجزی انکساری اللہ کی عظمت کا بیج لگا لیں۔ اس کا بہت احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم کتنے ٹوٹے۔ ایک مومن کی نظر میں ساری دنیا کی قیمت 0 ہے اللہ کے حکم کے سامنے۔ ساری دنیا کو ٹھکرا سکتا ہے، ہر لذت کو ٹھکرا سکتا ہے، لیکن اللہ پاک کے حکم کو توڑ نہیں سکتا۔ یہی ہے بندگی، یہی ہے وفا، اللہ کی نعمتوں کا احساس۔ سید الاستغفار جو حضور پاک نے سکھائی ہے، استغفار میں سب سے اونچے الفاظ جس میں ہے، اس میں بندہ کہتا ہے اللہم، اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، اے اللہ آپ میرے رب ہیں، انت ربی، اور آپ ہی نے مجھے پیدا کیا، میں کہاں سے آیا، آپ نے پیدا کیا، انت خلقتنی، وانا عبدک، میں آپ کا بندہ ہوں، اے اللہ میرا کام ہے آپ کے حکموں پہ چلنا، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، میرے سے جہاں تک ہو سکے گا میں بندگی کے وعدے پر جمع رہوں گا، میں آپ کے حکم نہیں توڑوں گا، میں گناہ نہیں کروں گا، اللہ میرے سے جہاں تک ہو سکے میں گناہ سے بچوں گا۔ کیوں میرے اللہ آپ کے کتنے نام ہیں، ابو لک بنعمتی کا لیا، میں اقرار کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے زبان سے کہ آپ میرے اوپر انعام ہی انعام کر رہے ہیں، یہ جسم آپ کا، یہ جان آپ کی، یہ بچے آپ کے دیے ہوئے، گھر آپ کا دیا ہوا، یہ عزتیں آپ کی دی ہوئی، یہ راحتیں آپ کی دی ہوئی، کتنی نعمتیں اللہ میں گننا چاہوں تو گن نہیں سکتا۔ وہ ابو ابزم بھی، دوسری طرف میں اپنے کو دیکھتا ہوں کہ اللہ جتنا آپ کے حکموں کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے تھا نہیں ہو سکا، کوتاہیاں ہو گئیں، ایک طرف آپ کا پیار ہے، آپ کی رحمتیں، آپ کی عنایتیں ہیں، دوسری طرف میری نالائقی ہے، میری خود غرضی ہے، میری غفلت ہے، میری خواہش پرستی ہے، میرے سے کوتاہی ہو رہی ہے اللہ۔ بس اللہ آپ کی ہی مغفرت کا سہارا ہے، گناہ تو میں نے کر ڈالے لیکن اب بچانے والی ذات، برے انجام سے بچانے والی ذات آپ ہی ہے۔ تو مومن ایسا ہوتا ہے، اللہ کی عظمت کا خیال، اللہ کی نعمتوں کا ایسا خیال کہ اللہ کے حکم کو توڑنے کی جرت نہیں کرتا، اللہ کا حکم ٹوٹ گیا تو تڑپ کے رہ جاتا ہے۔ ایاز اور محمود کا واقعہ آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہوگا، محمود غزنوی ایک بہت مشہور فاتح گزرا ہے، بہت شان و شوکت والا بادشاہ، دیندار بادشاہ، اس کا ایک غلام تھا ایاز، اس کا نام تھا، بہت سمجھدار تھا اور اسی سمجھداری کا تقاضا یہ تھا کہ اپنے بادشاہ کا بہت وفادار تھا، وفادار ہونے کی وجہ سے، بہت سمجھدار ہونے کی وجہ سے محمود کی نظروں میں اس کی بڑی اہمیت تھی، ہر معاملے میں محمود ایاز کو پوچھتا رہتا تھا۔ تو باقی جو درباری تھے، وزیر اعظم ہیں، اعلی عمرا ہیں، ان لوگوں کو حسد ہوتا تھا کہ معاملہ کل کا ایک آدمی غریب آیا، اتنا بڑا اس کا مقام ہو گیا، ہر بات میں بادشاہ اس کو اہمیت دیتے ہیں، اور ہم خاندانی لوگ ہیں، ہم شاہی خاندان کے ہیں اور ہم کو اتنی اہمیت نہیں ہے، تو بعض لوگ جلتے تھے۔ تو بادشاہ کبھی کبھی جو ہے درباریوں کو احساس دلانے کے لیے کہ محمود کی خوبیاں کیا ہے، اس کی وفا کیسی ہے، بعض وقت امتحانات بھی کرواتا تھا، ایسے واقعات ہوتے تھے جس سے سب کو سوچنے کا موقع ملے۔ چنانچہ ایک مرتبہ دربار میں بادشاہ نے اعلان کرایا کہ آج آپ سب کی سمجھداری کا، آج سب کا امتحان ہے میرے دربار میں، آج میں آپ کو ایسا حکم دینے والا ہوں جس سے آپ کی مملکت سے وفاداری کا اور آپ کی سمجھداری کا امتحان ہوگا۔ اب سب چوکنا ہو گئے کہ بھائی آج تو بہت سوچ سمجھ کے ہم کو ایکشن دکھانا ہے اپنا۔ تو بادشاہ نے دربار سجا کر حکم دیا کہ میرے خزانے میں جو سب سے قیمتی ہیرا ہے، جو سب سے بڑا سب سے قیمتی ہیرا ہے، وہ لایا جائے۔ اب لا کے اس کو درمیان میں دربار میں رکھ دیا گیا، ہیرے کو، سب سے قیمتی ہیرا، دربار سجا ہوا ہے، بادشاہ کی طرح وزیر اعظم، قدوس سے عذرا، درجے بدرجہ سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اب آپ لوگوں کا امتحان ہے۔ اب اس نے حکم دیا، اپنے بھائی والے کو حکم دیا ہوگا کہ یہ ایک بڑا ہتھوڑا منگایا گیا، بادشاہ نے کہا کہ ہتھوڑا لو اور یہ جو ہیرا ہے سب سے قیمتی اس کو توڑ دو۔ اب وزیر اعظم آگے بڑا ہتھوڑا لیا، لیکن وہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ وہ اتنا قیمتی ہیرا ہے، اس کو کیسے ضائع کر دیا جائے، بےوقوفی ہو جائے گی، بادشاہ کی نظر سے گر جاؤں گا۔ اس نے ہتھوڑا رکھ دیا، پیچھے ہٹ گیا، نہیں بادشاہ سلامت، یہ ہیرا بہت قیمتی ہیرا ہے، آپ کے خزانے کی زینت ہے، اس کو ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ہتھوڑا رکھ کے پیچھے ہٹ گیا۔ اب اس کے بعد جو وزیر بھی آگے بڑھتا، جو امیر بھی آگے بڑھتا، سب وزیر اعظم ہی کی سب نے نقل کی، سب کو یہی سمجھ میں آیا کہ بھائی اتنا قیمتی ہیرا ہے، ہم کو بادشاہ حکم تو دے رہے ہیں توڑنے کا، لیکن یہ امتحان ہے، میں اگر ہیرا توڑ دوں گا تو کتنا نقصان ہو جائے گا، بادشاہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو سب درباری آگے بڑھتے رہے اور جو ہے ہیرے کو ایسی چھوڑ دیا سب نے۔ اب جب ایاز کی باری آئی تو ایاز تیزی سے آگے بڑھا اور پھر ہتھوڑا ہاتھ میں لیا اور بائشہ سلامت سے پوچھا، بائشہ سلامت کیا حکم ہے؟ پھر ایک مرتبہ پوچھا، بائشہ نے کہا کہ اس ہیرو کو توڑ دو۔ فوراً اس نے ہتھوڑا اٹھایا اور اتنی زور سے چوٹ لگائی کہ ہیرا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ بائشہ غضبناک ہو گیا، محمود تم نے یہ کیا کیا کہ ہمارا اتنا قیمتی ہیرا تم نے ضائع کر دیا؟ محمود نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میرے سامنے دو چیزیں تھیں، ایک طرف قیمتی ہیرا تھا اور دوسری طرف آپ کا حکم تھا، آپ کا حکم تھا کہ توڑ دو۔ میں نے دیکھا، میں نے سوچا کہ ہیرا بڑا ہے قیمتی ہے یا بادشاہ حکم کا حکم زیادہ قیمتی ہے، اور آپ کا حکم مجھے زیادہ قیمتی لگا تو میں نے ہیرے کو توڑ دیا۔ تو دیکھیے، ایک معمولی غلام جو ایاز تھا اتنا سمجھدار تھا کہ اس نے کہا کہ بادشاہ کے حکم کے سامنے ہیرے کی کوئی قیمت نہیں، اس لیے میں نے ہیرے کو توڑ دیا حکم پورا کرنے کے لیے۔ اس سے بادشاہ نے گویا پورے درباریوں کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ دیکھو محمود ایاز کے اندر کتنی وفاداری ہے، بادشاہ کے حکم کی کتنی عصمت ہے۔ تو میرے بھائیو، سچا مومن جو ہوتا ہے اللہ کے ایک ایک حکم کی اس کے دل میں ایسی ہی عظمت ہوتی ہے، وہ اپنی ہر راحت چھوڑ سکتا ہے، ہر خواہش توڑ سکتا ہے، بڑے سے بڑے نقصان کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتا۔ بس یہ جب دل کی کیفیت ہو تو پھر جب توبہ کرنے کا اصل مزہ آتا ہے، جب ایک گناہ بھی یاد آتا ہے تو پورے بدن میں لرزہ آ جاتا ہے، جب آنکھوں سے آنسو خود بخود پھوٹ پھوٹ کے نکلتے ہیں کہ اللہ میں نے فلاں حکم توڑ دیا، فلاں حکم توڑ دیا، اللہ آپ کی بڑی بے ادبی ہو گئی، میرے اللہ معاف فرمائی۔ تو اللہ کی عظمت، اللہ کے حکم کی عظمت ہمارے اوپر ہم تاری کریں، تب ہمارے گناہ کی کراہت ہمارے اوپر کھلے گی، تب ہماری توبہ توبہ بنے گی۔ تو ساتھیوں سے گزارش ہے، جہاں جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اپنا وقت ایسا گزاریے، ساری دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ کر اللہ کی حضرت میں کھو جائیے۔ حشر کا میدان سوچئے، کیا عالم ہوگا، سارے انسان وہاں ہوں گے، بڑے بڑے بادشاہ وہاں زیرو ہو چکے ہوں گے، بڑے بڑے عظمت والے، ہیبت والے، شان شوکت والے سب وہاں معمولی انسان بنے ہوئے ہوں گے۔ اللہ ایک اللہ کی عظمت کا ڈنکا بج رہا ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، اس دن میرا کیا ہوگا، میری زندگی کتنی گناہوں سے آلودہ ہے، کتنی اب تک بے ادبیاں ہو گئی ہیں۔ تنہائی میں ہر ساتھی بیٹھے، کچھ عبادت کرے، آنکھ بند کر کے سر جھکا کے سوچے میری زندگی کیسی گزری ہے اب تک۔ اب سامنے رمضان ہے، اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کا وقت ہے، سارے عالم میں بھی اللہ کی عظمت کا ڈنکا پٹ رہا ہے، یہ وقت ہے کہ میں اپنے رب کو مناؤں تاکہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی میرا دل پاک ہو جائے، میرا نام اعمال صاف ہو جائے، اور رمضان شروع ہوتے ہی اللہ کی رحمتیں پہلے ہی دن سے میرے اوپر برسنے شروع ہو جائے۔ تو یہ میرے بھائیو بہت قیمتی ایام ہے، ساری دنیا پر بھی ایک سناٹا چھایا ہوا ہے اور رمضان کی آمد بھی ہے، یہ دن بہت قیمتی ہیں، غفلتوں کے ساتھ گزارنے والے نہیں ہیں۔ ساری دنیا سے، دنیا کی لذتوں سے، دنیا کے ہنگاموں سے، عظمتوں سے کٹ کر آخرت کی دنیا میں کھو جانے کے دن ہیں، اللہ کو منانے کے دن ہیں۔ تو ہم بیٹھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، یا 1000 مرتبہ استغفار پڑھیں روزانہ، یہ جس وقت بھی ہم توبہ کرنا چاہ رہے ہیں، یا آیت کریمہ جو توبہ والی آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ بیٹھ کے پڑھے گا اکیلے میں، پھر اپنے گناہوں کو یاد کر کے ہم توبہ کریں۔ ایک نیک شخصیت بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ بیٹھ کے انہوں نے اپنا جائزہ لیا پوری زندگی کا، تو ان کو یاد آیا کہ 37 مرتبہ مجھ سے کبیرہ گناہ ہوا ہے، گناہ ہو گیا ہے، کبیرہ گناہ ہوا ہے، بڑا گناہ ہوا ہے۔ انہوں نے اس طرح سے جائزہ لیا۔ آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہم کو یاد بھی نہیں ہے کہ زندگی میں کتنی مرتبہ کبیرہ گناہ ہے، 37 بار ہوا، 3700 بار ہوا، 37,000 بار ہوا، کچھ پتہ ہی نہیں، غفلت کے مارے انہوں نے جائزہ لیا، 37 کبیرہ گناہ نکلے، تو انہوں نے ایسی توبہ کی، ایسا توبہ کی کہ ہر ایک گناہ کے بدلے میں 1,000 بار انہوں نے استغفار کیا، دل کی تڑپ کے ساتھ، ندامت کے ساتھ 1,000 بار، 37 کبیرہ گناہ تو 37,000 بار استغفار کیا، اور ایک ایک گناہ کے بدلے اور انہوں نے 1,000 رکعت نماز پڑھی، ایک گناہ کے بدلے میں نہیں، 1,000 رکعت نمازیں انہوں نے پڑھی توبہ کرنے کے لیے، نفل نمازیں، اور پھر جو ہے ایک ایک گناہ کے بدلے میں انہوں نے 2 قرآن پڑھے، بلکہ ایک ایک گناہ کے بارے میں انہوں نے 1,000 رکعتیں پڑھی اور ایک ایک گناہ کے بدلے میں 2 قرآن پڑھے، اس طرح سے توبہ کی، پھر بھی روتے تھے کہ یا اللہ مجھے معاف فرمائیے، ان لوگوں کو کتنا اللہ کی عظمت کا احساس تھا اور گناہ کتنا خطرناک ہے، وہ کیسا اچھی طرح اس بات کو سمجھتے تھے اور کیسا اپنے نام اعمال کو پاک کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے تھے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ویسی ہی ندامت کی آگ ہمارے دلوں میں بھی جاگے، صحابہ کرام کیسی ان کی زندگی نیکیوں سے بھری ہوئی تھی، اللہ کے نبی کے ساتھ مل کر انہوں نے کیسے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، بھوکے رہے، پیاسے رہے، جسموں کو تھکایا، جانوں کی قربانیاں دی، رشتے داروں کی قربانیاں دی، خوف کو دیکھا، جنگوں کو دیکھا، سب کچھ قربان کیا، اس کے باوجود بھی اللہ کی دلوں میں ایسی عظمت تھی، آخرت کی ایسی فکر تھی کہ روتے رہتے تھے اپنی معافی کے لیے، اپنی معافی کے لیے روتے رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، اتنی اونچی ان کی شخصیت تھی، ایسے حق کے چاہنے والے اور گناہ سے، غلطی سے ایسے نفرت کرنے والے کہ حضور نے فرمایا کہ جس گلی میں عمر جائیں اس گلی سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اتنا غلطیوں سے بچنے والے، غلطیوں سے نفرت کرنے والے، اور ان کے ذریعے سے سارے عالم میں اسلام پھیلا، اس وقت کے جو دو سپر پاور ہیں اور ان کے ہاتھ پہ فتح ہوئے، کہاں کہاں اسلام نہیں پھیلا، اس کے باوجود ان کو اطمینان نہیں ہوتا تھا کہ میں اچھا ہوں، روتے رہتے تھے، ان کی آنکھوں کے پاس آنسوؤں کے نشان بن گئے تھے، پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے تھے مسجد نبوی میں، اس وقت بہت بڑی مسجد ہو گئی تھی، 1,000 لوگ ہوتے تھے، آخری صف تک ان کے رونے کی آواز آتی تھی، اتنا رونے کے باوجود وہ بچوں کو جہاں کوئی بچہ مل گیا، معصوم بچے مل گئے تو ان سے بولتے تھے ذرا آپ لوگ میری مغفرت کی دعا کرو بچوں، اس لیے کہ بچے لوگ بے گناہ ہوتے ہیں اور ان کی دعا قبول ہونے کا امکان زیادہ ہے، تو وہ بچوں سے اپنی معافی کی دعائیں کراتے تھے، حالانکہ ان کی زندگی میں گناہ ہی کہاں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جن کی اتنی بڑی قربانیاں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جمع کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کا علم امت تک پہنچانے کے لیے، وہ بھوک پیاس کا، کھانے کا کچھ انتظام کیے بغیر ہر وقت حضور کے پاس پڑے رہتے تھے، بھوک نہ ہونے کی وجہ سے کئی بار وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، کھانے کے لیے نہیں ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے، لیکن انہوں نے دین کی خدمت نہیں چھوڑی، علم دین کو جمع کرنا نہیں چھوڑا، اور پھر ان کے ذریعے سے کتنا حضور کی حدیثیں عام ہوئی ہیں، لیکن ان کو بھی ایک غم لگا رہتا تھا، آخرت کی فکر رہتی تھی، توبہ 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 کی تڑپ ہوتی تھی، وہ بھی بچوں کو جمع کر کر کے کہتے تھے بچوں میرے لیے معافی کی دعا کرو، اور بچوں سے بولتے تھے کہ میں معافی کی دعا کرتا ہوں تم لوگ آمین کہو۔ تو یہ دن جو ہے میرے بھائیو توبہ کے دن ہیں، اور یہ عمل ایسا ہے اللہ کو بہت پسند ہے، بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ کو بہت پیار آتا ہے، فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جب گناہ سے کوئی توبہ کرتا ہے تو ایسے ہی شخص کی طرح ہو جاتا ہے جس کا کوئی گناہ ہی نہیں، اللہ ایسا صاف کر دیتے ہیں کہ وہ گناہ مٹا ہی دیتے ہیں، بلکہ اور تڑپ کے کوئی اگر بہت ہی ندامت کے ساتھ کوئی گناہ کر کسی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کی جگہ پر نیکی لکھ دیتے ہیں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے گناہوں کو بدل کے نیکی لکھوا دیتے ہیں، ایسے رحیم کریم ہیں. جرم کو معاف کرنا یہی بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ اتنے بلند ہیں کہ نیکی کی جگہ جتنا بڑا گناہ تھا اتنی بڑی نیکی لکھوا دیتے ہیں. اور اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے سامنے روئیں، توبہ کریں، کیونکہ اللہ کی صفت ہے معاف کرنا. جب ہم توبہ کریں گے تو ہی تو اللہ معاف کریں گے. تو اللہ چاہتے ہیں میرے بندے معافی مانگیں اور میں معاف کروں. جماعت حدیث شریف میں کہ روزانہ صبح اللہ تعالیٰ دونوں اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، آؤ میرے بندو، تاکہ جو رات میں جس سے گناہ ہو گئے ہیں صبح میں معاف کر دوں. اور روز شام ہوتی ہے تو اللہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں کہ آؤ میرے بندو، جن سے دن میں گناہ ہوا ہے توبہ کرو، میں معاف کر دوں گا. اور کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے بہت محبت ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں. بخاری میں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں مضبوط حدیث ہے کہ توبہ والے سے اللہ کتنا خوش ہوتے ہیں. فرمایا کہ اگر صحرا میں کسی کی اونٹنی گم ہو جائے جس پر اس کا پانی بھی، توشہ بھی، سب کچھ اس پہ تھا، اب اس کی اونٹنی گم ہو جائے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ کیونکہ عربستان میں بہت بڑے صحرا ہیں، اگر اونٹ گم ہو جائے تو پھر دور دور تک پانی ملنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا تھا. اونٹنی کا گم ہونا گویا پورا مرنے کی، یقینی طور پر مرنے کی علامت ہوتا تھا. تو کسی کی اونٹنی گم گئی تو یوں سمجھو اس کی زندگی چلی گئی، تو وہ آدمی کتنا غمگین ہوگا، کتنا حیران پریشان ہوگا. حضور نے اس کی مثال دی کہ صحرا میں اگر کسی کی اونٹنی گم ہو گئی اور وہ پریشان ہو کر وہ بہت دیر تک اس کو ڈھونڈتا رہا، تلاش کرتا رہا، یہاں تک کہ تھکار کر جب تلاش کرنے کی طاقت بھی ختم ہو گئی تو ایک درخت کے نیچے موت کے انتظار میں پڑ گیا. تھکان کی وجہ سے تھوڑی آنکھ لگی اور جیسی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹنی پورے سامان کے ساتھ، توشے کے ساتھ سامنے کھڑی ہوئی ہے. تو کتنی اس کو خوشی ہوتی ہے. خوشی میں اس نے کہا کہ اے اللہ، میں تیرا رب، تو میرا بندہ. اس طرح سے اس نے اللہ سے مناجات کی کہ اس کو اپنے الفاظ کا ہوش نہیں رہا. اے میرے رب، تو میرا رب کہنے کے بجائے میں تیرا رب اس نے کہا. اتنا اس کو اپنے الفاظ پہ بھی قابو نہیں رہا، اتنی خوشی ہوئی. تو اونٹنی ملنے پر اس بدو کو جتنی خوشی ہوئی، اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی گناہگار بندہ گناہ چھوڑ کے آ جاتا ہے، گناہ چھوڑتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا راستہ چھوڑتا ہے، توبہ کرتا ہے، پلٹ کے آتا ہے. تو ہم پلٹیں گے اپنے رب کی طرف، اللہ کو بہت پیار آئے گا. بہت اونچا عمل ہے توبہ کرنا، اللہ کے خوف کا اظہار کرنا. حدیث شریف میں ہے کہ دو خوف اللہ تعالیٰ ایک انسان پر جمع نہیں ہونے دیں گے. جو دنیا میں اگر اللہ سے خوف کر کے توبہ کر رہا ہے، اس کو قیامت کے دن کا خوف نہیں ہوگا، عذاب کا وہاں معاملہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا، حشر کے دن وہ بے خوف ہوگا. اور دنیا میں جس نے خوف نہیں کیا، اس کو پھر حشر کے خوف سے سامنا کرنا پڑے گا، حشر کے خوف سے وہ بچ نہیں سکتا. اس وجہ سے ہم لوگ بڑی امیدوں کے ساتھ، ایک طرف ندامت بھی ہو دوسری طرف امید بھی ہو، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں. اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہوں کو بھی معاف کرنے والے ہیں اگر ہم سچی ندامت ساتھ اگر توبہ کریں. اور حضور نے ادب یہ بتایا ہے کہ تنہائی اختیار کی جائے، لہو مجالس یخلو کے حدیث الفاظ آتے ہیں کہ جس کو توبہ کرنا ہے وہ تنہائی میں بیٹھے، اکیلا ہو جائے. اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک دو رکعت نماز پڑھ لے توبہ کی نیت سے، اور پہلے دیکھے کہ کسی کے واجبات اور حقوق تو میرے اوپر نہیں ہے، مالی حقوق، تو ان کو ادا کرنے کی نیت کر لے پہلے. پھر اللہ کے احکام کے سلسلے میں جو کوتاہی ہو گئی اس کو سوچ کر ایک ندامت کی کیفیت تیار کرے، اللہ کی عظمت کو سوچے، اللہ کی نعمتوں کو سوچے، اور پھر روتے ہوئے یا کم سے کم رونے کی شکل بنا کے اللہ تعالی سے معافی مانگے. ایک نماز حضور نے صلاۃ التسبیح بھی سکھائی ہے، جس میں 300 مرتبہ تسبیح کی جاتی ہے، تو اس تسبیح کی وجہ سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. تو میرے بھائیو، یہ ایام دل و جان سے توبہ کرنے کے ہیں، تنہائیوں سے خوب فائدہ اٹھائیے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو باہری کام رک گئے ہیں، اس سے دل کی جو ایک کیفیت بنی ہے دنیا سے کٹنے کی، اس سے فائدہ اٹھائیے. اور توبہ میں تاخیر مت کیجیے کہ ایک نہ ایک دن موت آنے والی ہے، حساب آنے والا ہے. جو چیز آنے والی ہے اس کو کبھی دور نہیں سمجھنا، وہ قریب ہی ہے. اور موت کا کچھ بھروسہ نہیں کہ کب آ جائے، کس وقت آ جائے۔ اور اگر ہم توبہ کرنے میں دیر کریں گے، جو جو گناہ ہیں ان کو سوچ کر ان کو چھوڑنے کی فوراً کوشش نہیں شروع کریں گے، تو جتنا ہم لیٹ کریں گے، دیر کریں گے، اتنا وہ گناہ کی محبت بڑھتی چلی جائے گی، اس گناہ کی خواہش ہمارے اندر پختہ ہوتی چلی جائے گی۔ جب پختہ ہوتی چلی جائے گی تو اس کو بعد میں نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ بیکار کا پودا پیدا ہو گیا، چھوٹا ہے تبھی اس کو اکھاڑ کے پھینکنا آسان ہے، جب وہ بڑا موٹا پیڑ بن گیا تو اس کو اکھاڑنا مشکل ہے۔ تو جتنا جلدی ہو سکے ہم ایک ایک گناہ کو چھوڑنے کی نیت کریں، توبہ کریں، اور یاد رکھیں کہ گناہ کر کے یہاں جو لذت ملتی ہے بہت چھوٹی لذت ہے وہ، اور اس کے بدلے میں آخرت کی لذت سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ جنت کتنی لذیذ جگہ ہے، جنت کا ایک ایک پل کتنا لذتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اگر ہم گناہوں کی لذت کو نہیں چھوڑیں گے تو آخرت کی اتنی زبردست لذت سے محروم ہو جائیں گے۔ تو توبہ کرنا ہے اور گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر لینا ہے، ہر گناہ کو چھوڑ دینے کا ارادہ کر لینا ہے۔ گناہ چھوڑے بغیر سمجھنا کہ اللہ معاف کر دیں گے، یہ نفس کا دھوکا ہے۔ یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ایک ایک کے ساتھ اللہ نے کوئی معاہدہ تو نہیں کیا ہے۔ اللہ معاف بھی کرنے والے ہیں تو اللہ سزا دینے والے بھی ہیں، اس وجہ سے سزا کا ہم انتظار نہ کریں، ایک ایک گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیں۔ ایک غم لے کے بیٹھے ہیں کہ اللہ یہ گناہگاری میں کب تک میں عمر گزاروں گا، اللہ یہ ایک دو گناہ بچ گئے ہیں نکال دیجئے میری زندگی سے، اللہ مجھے اس ذلت سے نکال دیجئے۔ اس طرح ایک غم کی کیفیت کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب توبہ کرنے والا ایک بار لبیک کہتا ہے تو اللہ تین بار لبیک کہتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم کو ایک نئی زندگی دیجئے گناہوں سے بچنے والی۔ اب کا رمضان آ رہا ہے، اے اللہ ان بدلے ہوئے حالات میں بھی رمضان کا پورا پورا ادب کرنا ہمارے لیے آسان کر دیجئے، رمضان کی عبادتوں سے پورا پورا حصہ لینا ہمارے لیے آسان کر دیجئے۔ اے اللہ مرض کو بیماری کو دور کر دیجئے تاکہ ہم مسجدوں میں کھلے عام آپ کی عبادت کر سکیں، اور گھروں میں بھی عبادت کا موقع ہے تو اللہ بھرپور ہمیں محنت کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ یہ آنے والے رمضان کو ہماری تبدیلی کا رمضان بنا دیجئے کہ ہم گناہ چھوڑنے والے بن جائیں، تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو اپنی طرف دل و جان سے پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے نفرت عطا فرمائے، اللہ کی بندگی سے محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب دو منٹ کے لیے سب آنکھوں کو بند کیجئے اور سر کو تھوڑا سا دل کی طرف جھکا لیجئے، اور ہر دنیا کی ہر چیز سے ہٹ ہٹ کے اللہ کی یاد میں کھو جائیے۔ نیت یہ کیجئے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کا اندھیرا دور ہو رہا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ آنکھ بند کر کے دلوں میں اللہ کی، اب دل سے دعا کیجئے، آمین کہیے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اللہم صل وسلم وبارک وانعم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحمان یا ذل جلال والاکرام والعزت التي لا ترام، پیارے اللہ پیارے اللہ پیارے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائیے اللہ۔ اے زمین و آسمان کے مالک، عزہ کائنات کے مالک، اے اللہ بے شمار لشکروں والے اللہ، بہت طاقت والے اللہ، اے اللہ آپ کے ہمارے پر بہت احسانات ہیں، اے اللہ ہم آپ کا حق ادا نہیں کر سکے، آپ کا ادب نہیں کر سکے۔ اللہ ہماری غفلتوں کو معاف فرمائیے، ہماری غفلتوں کو معاف، ہماری غفلتوں کو معاف فرمائیے اللہ۔ اللہ اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائیے، سارے عالم میں اللہ آپ کی طاقت کا اظہار ہو رہا ہے، دنیا کی بے ثباتی کا اظہار ہو رہا ہے۔ اللہ ساری بڑی بڑی فوجوں والے، سائنس کی طاقت والے ناکام ہو گئے ہیں، پورے ملکوں میں سناٹا چھایا ہوا ہے، اسپتال بھرے ہوئے، پورے ملکوں کے سارے اللہ عملے، اللہ سارے اللہ اللہ ملازمین اللہ انسانوں کی جان بچانے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ اللہ اللہ آپ کی عظمت کا سکہ ہمارے دلوں میں بٹھا دیجئے، اللہ انسانوں کو آپ کی طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائیے اللہ۔
سارے انسانوں کو آپ کی طاقت آپ کی قدرت کی طرف پلٹنے والا بنائیے اللہ، دنیا کو ہدایت کی طرف کھینچیے اللہ، اللہ شیطان کی سازشوں سے انسان کو بچائیے اللہ، شیطان کے کارندوں کی سازشوں سے انسانوں کو بچائیے اللہ، اللہ انسانوں کے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائیے اللہ، اللہ اپنے حبیب کی امت کو اللہ جگہ دیجیے اللہ، اللہ امت مسلمہ کو پوری عاجزی کے ساتھ رجوع کی توفیق عطا فرمائیے، توبہ کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ راضی ہو جائیے اللہ، اللہ حالات بتا رہے ہیں آپ ناراض ہیں، اللہ ناراضگی دور فرمائیے اللہ، اللہ اپنی ناراضگی دور کر دیجیے اللہ، راضی ہو جائیے ہم سے، امت سے، انسانیت سے راضی ہو جائیے اللہ، اللہ راضی ہو جائیے اللہ، راضی ہو جائیے اللہ، آپ جب تک راضی نہ ہو جائیں بس آپ کو منانا ہی ہمارا کام ہے، اللہ معاف کر دیجیے ہم کو، ہمارے گناہوں کو، امت کے گناہوں کو معاف فرمائیے، اے اللہ اے اللہ راضی ہو جائیے امت سے، انسانیت کو ہدایت دے دیجیے اللہ، اے اللہ ان حالات میں اللہ امت کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ امت کو غلط خدموں سے بچائیے، دین اسلام کی بدنامی والی حرکتوں سے مسلمانوں کو بچائیے، اے اللہ دین کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے، ان کی کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، ان کی کوتاہیوں کے برے اثرات سے ان کو بچائیے، اللہ دین کے خادموں کو، اللہ سب جماعت کے ساتھیوں کو اللہ اپنی رحمت میں لے لیجئے، اللہ آپ کی پسند کے کاموں میں لگنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ آپ اس وقت جو چاہتے ہیں اللہ اس کام کے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ ملک والوں کے دلوں کو جیتنے کا سلیقہ امت کو عطا فرمائیے، اللہ امت دنیا ملک میں پھیلی ہوئی نفرت کو اللہ اسلام کی محبت میں بدل دیجئے، ایسی محنت کرنے کی مسلمانوں کو توفیق دیجئے اللہ، اللہ ایک اچھے شہری بن کر انسانوں کے ہمدرد، انسانوں کے چاہنے والے، انسانوں کی رہنمائی کرنے والے بنا کے امت کو کھڑا کر دیجئے، اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے، اللہ جو لوگ گھروں میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ جو روزانہ کما کے کھاتے تھے آج ان کے لیے کمائی تو کوئی راستہ نہیں ہے، باہر نکل بھی نہیں سکتے، اللہ پریشان ہے، صحیح کھانے کا انتظام نہیں، اللہ ان کے دکھ درد تو دیکھنے والے آپ ہی ہیں، اللہ کئی بیمار ہوں گے اپنا علاج کرانا چاہتے ہیں لیکن باہر ہسپتال بند ہیں، جانا مشکل ہے، اللہ سارے غمگین دکھی انسانوں پہ رحم فرمائیے، اللہ اس مصیبت کو اپنے کرم سے دور فرمائیے، اللہ آپ کا جو مقصد ہے اللہ انسانیت کا رجوع، اللہ اس کو اللہ انسانیت کو آج کی توفیق دیجئے، اور اللہ جلدی سے جلدی اللہ اس عذاب کو دور فرمائیے، اس وبا کو دور فرمائیے، اللہ پریشان حال انسانوں کی پریشانی دور فرمائیے، اللہ جو بھی پریشان ہے ان کو آپ کی طرف رجوع کی توفیق دیجئے، ان کو اس زندگی کا سبق لینے کی توفیق دیجئے، اے اللہ پورے انسانوں کو آپ کی طرف رجوع کی توفیق دیجئے، اے اللہ اس کو غلط رخ سے سوچنے اور غلط رخ سے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اس پر بات کرنے سے انسانیت کی اللہ حفاظت فرمائیے، اللہ صحیح سوچ کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ جو لوگ بھی انسانوں کی خدمت کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اللہ ان اہل ایمان کو اللہ مغفرت کے فیصلے فرمائیے، ان کو اور ہمت اور طاقت اور سلیقہ دیجئے، اے اللہ جو ہدایت پہ نہیں اللہ ان کو ہدایت دے دیجئے، اے کریم اللہ اے اللہ جتنے بھی ڈاکٹر ہیں انسانوں کی خدمت کرنے والے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائیے، اے اللہ ان کو ہدایت دے دیجئے، ان کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے، اللہ آنے والے رمضان کو ہماری ہدایت میں ترقی کا رمضان بنا دیجئے، اللہ گھروں میں رہنے کی وجہ سے ہماری عبادتیں کمزور نہ پڑ جائیں، اللہ ہمارے روزے ہماری تلاوتیں ہماری دعائیں کمزور نہ پڑ جائیں، اللہ گھروں میں بھی رہنا پڑے تو اللہ صحیح کیفیات کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا فرمائیے، اور اللہ اور آپ کرم فرمائیں تو مسجدوں کو کھول دیجئے، اے اللہ اور یا اللہ اجتماعی عبادتوں کو آسان فرما دیجئے، اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے، جہاں جہاں ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اہل خانہ اللہ سب کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے اللہ خوب روشن فرما دیجئے، سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائیے، سب کو اللہ ہر طرح کی مصیبتوں سے پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیے، سب کے علم میں ایمان میں عمل میں اللہ ترقی نصیب فرمائیے، دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے بچائیے، ذلتوں سے بچائیے، اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائیے، اے اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائیے، اللہ جو مانگنے سے رہ گا وہ بھی عطا فرمائیے، اللہ ہمارے سب ساتھیوں کو ان کے گھر والوں کو صحت عطا فرمائیے، عافیت عطا فرمائیے، دنیا اور آخرت کی ترقی نصیب فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔
سب ساتھیوں سے گزارش ہے کہ آئندہ اگر بیان ہو جیسے کل ہونے کا امکان ہے، تو آج تو پہلی بار تھا، آپ اپنے پورے شہر والوں کو اور دینی دوستی سے یا ہماری مجلسوں سے جو جڑے ہوئے ہیں ان سب لوگوں کو پہلے سے یاد دلا کر جو مقررہ وقت ہے اس پر سب کو تیار ہو کر پہلے سے یہ بیٹھنے کا ایک ماحول بنائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ساتھیوں کو نفع ہو۔ اور وقت اور مومن وہی ہے جو زیادہ سے زیادہ ایمان والوں کو نیکی میں شریک کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔